مکہ مکرمہ کے گلی کوچوں میں ظلم و ستم کو جھیل رہے ہیں اور تکلیفیں اٹھا رہے ہیں, مصیبتوں پر مصیبتیں آ رہی ہیں. اب قرآن کریم آیا, لا اقسم بہذا اے نبی تیرے شہر کی قسم کھا رہا ہوں, وہاں تحل بہذا البلد, جس شہر کے اندر تجھے حلال کیا جانے والا ہے, یعنی تیرے لیے اس شہر کو حلال کیا جانے والا ہے کہ تو جنگ کرتا ہوا اس شہر میں آئے گا, فتح مکہ کی خوشخبری ہے, اور یا پھر یہ کہ تو اس شہر کے اندر رہتا ہے اس لیے میں اس شہر کی قسم کھا رہا ہوں. وہ والد وما ولد, اور والد کی قسم کھاتا ہوں, اولاد کی قسم کھاتا ہوں. لقد خلقنا الانسان فی کبد, انسان کو بڑی مشقت کے اندر پیدا کیا ہے. جو نیکی کرنے والے ہیں انہیں بھی مشقتیں آتی ہیں, تو برائی کرنے والے بھی مشقتوں سے بچ نہیں سکتے ہیں. ایاسب اللہ یقدر علیہ احد یقول اہلکت مال اللبدا ایاسب اللہ یراہ احد, یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا پیسہ لگایا ہے اور ہم پیسہ لگا کر کے ان کا راستہ روک دیں گے دین والوں کا. اللہ فرماتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے, اللہ انہیں دیکھ رہے ہیں, ان کی پکڑ کر سکتے ہیں, اور اللہ نے ان پر کتنی نعمتیں فرما رکھی ہیں. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناه النجدین, اللہ فرماتے تیری دو آنکھیں میں نے بنائی, تیری زبان میں نے بنائی, تیرے ہونٹ میں نے بنائے, اور تجھے دونوں راستوں کی ہدایت میں نے عطا کی. فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ, آگے پھر خدمت خلق کا ایک پورا پیکج پیش کیا جا رہا ہے. فک العقبہ, گردوں کو آزاد کراؤ اور غریبوں کو کھانا کھلاؤ, یتیموں کو کھانا کھلاؤ, مسکینوں کی ضرورتوں کو پورا کرو. ثم کان من الذین آمنوا, پھر جو ایماندار بن کے آئے گا, وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ, اور صبر کرتا ہوا آئے گا اور دوسروں پر رحم کرتا ہوا آئے گا. اولئک اصحاب المیمنہ, یہ داہنی طرف والے نعمتوں والے لوگ ہوں گے. والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ, جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہوئے آئیں گے وہ بائیں طرف والے کہلائیں گے. ان پر آگ کو بند کر دیا جائے گا, یعنی کمرے میں بند کر کے ان پر آگ لگا دی جائے گی, اور بھاگ کر کے بھی جان چھوڑانے کے قابل نہیں رہیں گے. پھر اس کے بعد سورت الشمس ہے, یہ بھی مکی سورت ہے, اور اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے قسمیں کھا کے بتایا ہے کہ جس انسان نے اپنے نفس کی تزکیہ کر لیا اور اپنے نفس کی تربیت کر لی اور اپنے آپ کو اپنی اصلاح کر لی, ایسے انسان کامیاب و کامران ہو گیا, اور جس نے اپنے نفس کو نہ سنوار سکا ایسے انسان ناکام و نامراد ہو گیا. پھر اللہ نے قوم سمود کا تذکرہ کیا اور یہ بتایا کہ قوم سمود کے مطالبے پر اونٹنی پیدا کی گئی, اس اونٹنی کی انہوں نے کونچیں کاٹ ڈالی, جس کے نتیجے میں اللہ کے ان پر عذاب آ گیا. اور اللہ رب العزت جب کسی پر عذاب بھیجا کرتے ہیں تو اللہ نتیجوں کو نہیں دیکھا کرتے اور نتیجوں سے پریشان نہیں ہوا کرتے اور ڈرا نہیں کرتے ہیں. اس کے بعد سورت اللیل ہے, یہ سورت بھی مکی سورت ہے. یہ سورت میں اللہ رب العزت نے قسمیں کھا کر کے کہا ہے, ان نسائکم لشتا, اے انسانوں تمہاری جدوجہد اور محنتیں مختلف ہیں. اب یہاں پر سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے کہ محنتیں مختلف ہونے کا کیا مطلب ہے. دو مطلب اس کے نکالے گئے ہیں. ایک مطلب تو یہ کہ نیک لوگوں کی محنت الگ انداز کی ہوتی ہے اور بدکار لوگوں کی محنت الگ انداز کی ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے انداز اس کا کہ نیک و کار لوگوں کی محنت کا طریقہ اور ہے اور بدکار لوگوں کی محنت کا طریقہ اور ہے. اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ انسانوں کے اندر مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں, لہذا عورتوں کی ذمہ داریاں علیحدہ ہیں مردوں کی ذمہ داریاں علیحدہ ہیں. زبردستی عورتوں کو مردوں والی ذمہ داریاں سونپنے کی کوشش کرنا اور حقوق نسواں کے نام سے بے حیائی کو عام کرنے کی کوشش کرنا, یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے. عورتوں پر ذمہ داری اولاد جننا, انسانیت شادی کرنا, اولاد کی تربیت کرنا, یہ عورتوں کی ذمہ داری ہے. عورتوں سے یہی کام لیا جانا چاہیے, لیکن ہم نے کیا کیا, عورتوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر ان کی یہ ذمہ داری تو برقرار رکھی اور اس کے ساتھ مزید ذمہ داریاں دفتروں میں جانے کی اور کاروبار کرنے کی مزید ذمہ داریاں ان کے اوپر ڈال دیں. پہلی ذمہ داری ان کی ختم نہیں کی اور ذمہ داریاں مزید ان کے اوپر ڈال دیں. تو میرے بھائیوں, اس بنا پر سوچنا یہ چاہیے کہ قرآن کریم جب یہ بتا رہا ہے کہ ان نسائکم لشتا, تمہاری محنتیں مختلف ہیں, تمہاری ذمہ داریاں مختلف ہیں, تمہارے کام مختلف ہیں, لیکن اسلام میں چونکہ مساوات ہے, مساوات کا مطلب سمجھنا چاہیے, ذمہ داریاں مختلف ہیں لیکن اجر و ثواب برابر برابر دیا جائے گا. اور اجر و ثواب دینے کے اندر یہ نہیں کیا جائے گا کہ عورتوں کو آدھا ثواب دیا جائے, مردوں کو پورا ثواب دیا جائے, ایسا نہیں, بلکہ عورتوں کو بھی ویسا اجر و ثواب ملے گا جیسا مردوں کو عطا کیا جا رہا ہے. ذمہ داریاں دنیا کا نظام چلانے کے لیے ہر ایک کی کی الگ الگ ہوں گی لیکن آخرت کے اندر اجر و ثواب میں اللہ سب کو برابر کر دیں گے۔ فاما من اعطا واتقى وصدق بالحسنى، جس نے عطا کیا، تقوی اختیار کیا اور اس نے ملت اسلام اسلام کی تصدیق کی، فسنیسرہ للیسرى، تو ہم اس کے لیے جنت کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ لیکن جو بخل کرتا ہے، استغلا کا مظاہرہ کرتا ہے، اسلام کا انکار کرتا ہے، ایسے شخص کے لیے جہنم کا راستہ ہم آسان کر دیتے ہیں۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اس کا مال اس کے کام نہیں آ سکتا۔ وسیجنبہ الاتقی، لیکن جو متقی انسان ہوگا اسے ہم جہنم سے بچائیں گے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو مال خرچ کرتا ہے تاکہ وہ اپنے تزکیہ حاصل کرے اور اپنے گناہوں سے پاک ہو جائے۔ وما لأحد عندہ من نعمۃ تجزی، کسی کے انعام کسی کے احسان کا بدلہ نہیں چکانا چاہتا بلکہ اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ یہ سورت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نازل ہوئی جبکہ ابوبکر صدیق اپنا مال دھرا دھر خرچ کر رہے تھے اور غریبوں مسکینوں کو خرید خرید کر کے آزاد کر رہے تھے، تو اس وقت اللہ نے یہ سورت نازل فرما کر کے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جد و جہد اور ان کی محنتوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ وہ چونکہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہی چاہتے ہیں تو اللہ کا فیصلہ ہے وَلَا سَوْفَ يَرْضَى، اللہ بھی اسے راضی کر کے چھوڑیں گے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انتہائی غربت کے عالم میں، جب سارا پیسہ ان کا دین کے لیے لٹ گیا تو انتہائی غربت کے عالم میں پھٹے پرانے ٹاٹ کے کپڑے پہنے ہوئے اور ببول کے کانٹوں سے اپنے گریبان کو سیے ہوئے اللہ کے نبی کے سامنے حاضر تھے۔ فرشتہ آ گیا، جبریل آ گیا، وہ بھی اسی لباس کے اندر آ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جبریل یہ کیسا لباس ہے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ، آج میرا اکیلے کا نہیں پورے آسمان والوں کا یہی لباس ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ابوبکر نے میری رضا کے لیے یہ صورت بنائی ہے، لہذا سارے فرشتوں کو حکم ہے کہ ابوبکر سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے سارے ابوبکر والا لباس استعمال کر لیں، اور مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ میں آپ کے توسط سے ابوبکر سے پوچھوں کہ ابوبکر بتاؤ، اللہ تو تم سے راضی ہو گیا، اب تم بتاؤ کہ تم بھی اللہ سے راضی ہو یا نہیں ہو، تم بھی اللہ سے راضی ہوئے یا نہیں ہوئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر نے جب یہ سنا تو حضرت ابوبکر رونے لگ گئے اور کہنے لگے کہ انا ربی راضی، انا ربی راضی، میں تو اپنے رب سے راضی ہوں، میں تو اپنے رب سے راضی ہوں۔ پھر اس کے بعد دوسری سورت شروع ہو رہی ہے، سورۃ الضحیٰ، واللیل اذا وضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، اللہ نے قسمیں کھائی ہیں اور قسمیں کھا کر کے اس کو بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے ذرا ایک بات عرض کر دوں، پہلی بات تو یہ کہ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک نقطہ فرماتے ہیں، سورۃ اللیل میں اگر غور کیا جائے تو اس سورت کے اندر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی محنتوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے اور ان کی قربانیوں کا اعتراف کیا گیا ہے۔ اس بنا پر اس سورت کو اگر دیکھا جائے تو در حقیقت یہ سورۃ الصدیق کہلانے کی مستحق ہے کہ اس کو سورۃ الصدیق قرار دیا جائے، اور سورۃ الضحیٰ جو ہے اس میں اگر غور کیا جائے تو سرکار کالی کملی والے کے اوصاف کا تذکرہ ہے اور ان پر اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، اس بنا پر اس سورت کو سورہ محمد کہنا چاہیے، سورۃ المصطفیٰ کہنا چاہیے۔ لہذا یہ دیکھا جائے کہ سورۃ اللیل اور سورۃ الضحیٰ کو اللہ نے متصل کر کے نازل کیا ہے، ایک سورۃ الصدیق ہے اور ایک سورۃ محمد ہے، دونوں کو اللہ نے متصل کر کے یہ بتایا ہے کہ جس طرح ان دونوں صورتوں کے درمیان کوئی فصل نہیں، اس طرح اللہ کے نبی اور ابوبکر کی خلافت میں بھی کوئی فصل نہیں ہے۔ ابوبکر اللہ کا خلیفہ بلا فصل ہے۔ امام راضی نے اپنی تفسیر کے اندر اس صورت سے یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ نے اس انداز پر یہ اعلان فرمایا ہے کہ ابوبکر کو اللہ نے نبی کا خلیفہ بلا فصل بنایا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ فرمانے وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى۔ سورۃ الضحیٰ کے نزول کا بھی ایک بڑا واقعہ ہے، اس واقعے کا تھوڑا سا ذرا سے اشارہ کر دوں۔ اللہ کے نبی کسی سفر سے واپس تشریف لائے، آپ سے ایک سوال کیا گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب دینے کے لیے کہہ دیا کل بتا دوں گا، کل آ گئی لیکن جواب نہیں آیا، پرسوں آ گئی جواب نہیں آیا، چوتھ آ گئی جواب نہیں آیا، باتیں چلتی رہی لیکن جواب نہیں۔ اب کیا کریں، کافر آتے تانے دیتے، اللہ کے نبی پریشان ہونے لگ گئے۔ 15 دن کے بعد جواب آیا، اور جواب آیا تو یہ سورت اللہ نے نازل فرما دی۔ جب جبرائیل 15 دن کے بعد حاضر خدمت ہوئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر کے تکبیر کہی اللہ اکبر، اور صحابہ نے بھی تکبیر کہی اللہ اکبر، لہذا آپ بھی ذرا تکبیر کہہ دیں۔ تو تکبیر کہی گئی اس سورت کے نزول کے موقع پر اللہ کے نبی کی طرف سے۔ اب دیکھیے اللہ کیا فرما رہے ہیں، اللہ وضحا، ضحا کہتے ہیں دن کی روشنی کو، اور رات اور سزا کہتے ہیں دن رات کے پھیل جانے کو، رات کا اندھیرا پھیل جانے کو، اور ما ودا کا ربو کا وما خلا ودا یودعو کے معنی چھوڑ دینے کے ہوتے ہیں، اور قلا یخلا کے معنی بیزار ہو جانے کے ہوتے ہیں۔ کافروں نے کہنا یہ شروع کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ سے نعوذ باللہ بیزار ہو گیا، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ نے کہا بدعا، میرے نبی میں دن کے اجالے کی قسم کھا رہا ہوں، واللیل اذا سجا اور رات کے اندھیرے کی قسم کھا رہا ہوں، ما ودعک ربک وما قلا، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ کا رب آپ سے بیزار ہوا ہے۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس قسم کے اندر بھی بڑا پیغام پوشیدہ ہے، وہ یہ کہ اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جس طرح دن کی روشنی دن سے جدا نہیں ہوتی، رات کا اندھیرا رات سے جدا نہیں ہوتا، اے محمد تیرا رب بھی آپ سے جدا نہیں ہوتا، آپ کا رب بھی آپ کے ساتھ ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى، اور آخرت جو ہے وہ دنیا سے زیادہ بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، تیرا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ حضرت علی بن زین العابدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جبریل امین سے کہا کہ جبریل اللہ کی یہی فیصلہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن مجھے راضی کر کے چھوڑیں گے؟ تو جبریل نے کہا کہ ہاں اللہ کی یہی فیصلہ ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا اذن لا ارضى واحد من امتی فی النار، جب تک میری امت کا ایک فرد بھی جہنم میں رہے گا میں راضی نہیں ہوں گا۔ میں کہوں گا اللہ میں راضی نہیں ہوتا جب تک میری ساری امت کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل نہیں کر دیا جاتا۔ دعا کرو کہ جس طرح امت محمدیہ کے افراد کہلاتے ہیں حقیقت میں بھی ایسا ہی ہو، اور مرنے کے بعد اللہ کی فہرست کے اندر بھی امت محمدیہ کے اندر ہمیں لکھ لیا جائے۔ اس لیے کہ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو دعوے دار ہوں گے امت محمدیہ کے، لیکن یاد رکھیے کہ انہیں امت محمدیہ میں کوئی جگہ نہیں مل سکے گی، اور ایسے لوگ آج دنیا کے اندر کھلے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو امت محمدیہ کا ہونے کا شرف حاصل نہیں ہو سکے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے تو قرآن حدیث شریف کے اندر آتا ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ کچھ لوگ مسلمانوں جیسی شکل و صورت والے ہوں گے، میں انہیں بلواؤں گا کہ یہ میرے بندے ہیں ان کو آنے دو، فرشتے کہیں گے کہ نہیں نہیں یہ آپ کے نہیں ہے، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، انہوں نے آپ کے بعد آپ کی نافرمانی شروع کر دی تھی اور نئی نئی باتیں اسلام کے اندر گھڑی تھی، اس بنا پر یہ اس قابل نہیں کہ آپ کی امت کہلا سکے۔ تو اللہ کے نبی فرمائیں گے سحقن سحقن بودن بودن، انہیں گھسیٹ کر کے لے جاؤ اور انہیں لے جا کر کے جہنم کے اندر ڈال دو، اللہ کے نبی ان سے برات کا اظہار کر دیں گے۔ تو میں نے یاد کیا کہ یہ فضیلت اس انسان کو نصیب ہوگی جو مرتے دم تک اللہ کے نبی کا امتی رہے گا، اور اللہ کے رجسٹر میں بھی اللہ کے نبی کا امتی شمار ہوگا، اور اگر اللہ کے ہاں امتی شمار نہ ہوا دنیا میں لاکھ دعوے کرتا رہے قیامت کے دن اس کے یہ دعوے کسی کام نہیں آ سکیں گے۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کی امت میں شامل رکھے۔ الم یجد کا یتیما فآوا ووجد کا ضالا فہدا ووجد کا عائلا فآمنا، اب پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی آپ یتیم تھے، آپ کو ٹھکانہ ہم نے دیا، آپ کو شریعت کا علم نہیں تھا، ہم نے شریعت کا علم آپ کو عطا فرمایا، آپ غریب تھے، آپ کو ہم نے مستغنی کیا مالدار بنا دیا، لہذا آپ نے کیا کرنا ہے، فاما الیتیم فلا تقہر، کوئی یتیم آپ سے مانگنے کے لیے آ جائے تو اسے جھڑکنا نہیں، واما السائل فلا تنہر، کسی عام مانگنے والے کو بھی جھڑکنا نہیں، واما بنعمت ربک فحدث، اور اللہ کی نعمتوں کو بیان کرتے رہنا۔ اس کے بعد سورۃ الانشراح ہے، یہ سورت بھی حضور علیہ السلام ہی کے بارے میں ہے، اور اس سورت کا مرکزی مضمون بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت مبارکہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، میرے نبی ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا، آپ کے بوجھ کو ہم نے آپ سے اتار دیا، ایسا بوجھ جس نے آپ کی کمر توڑ کر کے رکھ دی تھی، ورفعنا لک ذکرک، اور آپ کے ذکر کو ہم نے سر بلند کر دیا۔ جب جبریل علیہ السلام نے یہ آیت اللہ کے نبی کو پڑھ کر کے سنائی تو میرے نبی نے فرمایا کہ آپ ذرا اللہ سے پوچھ کر کے بتائیں کہ اللہ نے میرے ذکر کو کیسے بلند کیا ہے۔ جبریل علیہ السلام چلے گئے، واپس لوٹ کر کے آئے، کہنے لگے کہ رب فرما رہے ہیں ای نما ذکر تو ذکرتا معی، اے میرے نبی آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جہاں میرا تذکرہ ہوگا وہاں تیرا بھی تذکرہ ہوگا، اذان میں میرا تذکرہ ہوگا تیرا بھی تذکرہ ہوگا، نماز میں میرا تذکرہ ہوگا تیرا بھی تذکرہ ہوگا، کلمہ شہادت میں میرا تذکرہ ہوگا تیرا بھی تذکرہ ہوگا، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، اور جہاں تیرا ذکر ہوگا وہاں میرا ذکر ہوگا، ورفعنا لک ذکرک، اے محمد آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا ہے، فإنما العسر یسرا إنما العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے اور تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، فإذا فرغت فانصب، جب فارغ ہو جاؤ تو کھڑے ہو جایا کرو، اللہ کے سامنے محنت کرنا شروع کر دیا کرو، یعنی اللہ کے سامنے عبادت میں مصروف ہو جایا کرو, وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جایا کرو. اس کے بعد سورۃ التین ہے, وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ, اللہ نے قسمیں کھا کر کے فرمایا, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, انسان کو ہم نے خوبصورت ترین سانچے کے اندر پیدا کیا ہے اور انتہائی خوبصورت کر کے بنایا ہے, لیکن یہ انسان پھر اپنی گناہوں کی وجہ سے پستی کے اندر جا کے گر جاتا ہے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, لیکن جو ایمان لے آئے, اعمال صالحہ انہوں نے کر لیے, ان کے لیے فلہم اجر غیر ممنون, ایسا اجر ہوگا کہ جو منقطع کبھی نہیں ہوگا. فما یکذبوک بعد بالدین, یہ لوگ پھر بھی اس کے بعد اس کا دین کا انکار کیسے کریں گے. الیس اللہ بحکم الحاکمین, یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہی حکمران ہے سب سے بڑے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس آیت کو پڑھا کرتے الیس اللہ بحکم الحاکمین تو فرمایا کرتے, بلا وانا علی ذلک من الشاہدین, بے شک آپ ہی احکم الحاکمین ہے اور میں اس پر گواہی دے رہا ہوں. اس کے بعد سورۃ العلق ہے, مکی سورت ہے, اس کی ابتدائی پانچ آیتیں پہلی وحی ہے, اور ان پانچ آیتوں کے اندر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے نزول کے موقع پر ہی قرآن مقاصد کو بیان کر دیا. قرآن نصاب تعلیم اللہ نے جو انسانیت کے لیے وضع فرمایا تھا, اس نصاب تعلیم کا مقصد بھی بیان کر دیا, اس کا ذریعہ تعلیم بھی اللہ نے بیان فرما دیا. اللہ رب العزت نے کیا بیان کیا ہے اس کے اندر آپ غور کیجیے. اقرا بسم ربک الذی خلق, اس رب کے نام سے پڑھیے جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے. خلق الانسان من علق, انسان کو پیدا کیا ہے لوتھڑے سے. اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم, پڑھیے اپنا سے آپ کا رب بڑا ہی عزت والا ہے اور اس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا ہے. علم الانسان ما لم یعلم, انسان کو وہ سکھایا جسے وہ جانتا ہی نہیں تھا. تو اس میں اگر آپ غور کریں گے تو ایک اللہ کی معرفت ہے, ایک انسان کی اپنی معرفت ہے, اور دوسرا ذریعہ علم جو ہے وہ قلم کو بیان کیا گیا ہے. اور یہ بتایا گیا ہے کہ مجہولات کو معلومات میں تبدیل کرنا یہی نصاب تعلیم ہوتا ہے اور یہی تعلیم کا مقصد ہوا کرتا ہے, اور یہ کام قرآن کریم سر انجام دے رہا ہے. لہذا قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ انسان کو اپنی شناخت بھی کر لینی چاہیے اور اس کے ساتھ ہی اپنے رب کی پہچان بھی کر لینی چاہیے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جو اپنے آپ کو جان لے گا اپنے رب کو ضرور پہچان لے گا. کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنی, اللہ فرماتے ہیں کہ انسان بڑا ہی سرکش ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ مستغنی ہو گیا, پیسہ مجھے مل گیا, مال مل گیا اور اب مجھے کوئی ضرورت نہیں رہ گئی. ان الی ربک کرو جا, سنو تم نے اپنے رب کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے. ارائیت الذی ینہا حتی اذا صلی, ارائیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی, ارائیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یرا, کلا لئن لم ینتہی لنصرا بالناصیہ. ہوا یہ تھا کہ فرعون نے یہ کہا تھا, اس امت کے فرعون نے, امت محمدیہ کے فرعون ابو جہل نے یہ کہا تھا کہ محمد علیہ السلام اگر آج عبادت کرنے کے لیے اور سر زمین پر ٹیکنے کے لیے آ گئے تو میں انہیں آج ذلیل و رسوا کروں گا اور انہیں آج نماز نہیں پڑھنے دوں گا. تو جب اس نے یہ کیا, اللہ کے نبی جب سجدے میں گئے قریب آیا, اور قریب آ کر کے جب وہ ٹھوکر مارنے لگا تو اسے سامنے کوئی ایسی بلائیں حال حائل نظر آنے لگ گئی کہ چھوڑ کر کے دور بھاگ گیا. لوگوں نے کہا تجھے کیا ہو گیا, کیوں بھاگ کر کے آ گیا ہے؟ وہ کہنے لگا کوئی ایسی مخلوقات نظر آ رہی تھی, مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے پیر مار دیا تو میری ٹانگ توڑ دی جائے گی اور میں زندہ نہیں بچ سکوں گا, اس بنا پر میں واپس لوٹ کر کے آ گیا ہوں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ تقویٰ کا حکم دینے والے, نماز پڑھنے والے اور ہدایت یافتہ انسان کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے. یاد رکھو کلّاسیہ, اللہ فرماتے ہیں اگر یہ بات نہ آیا تو اس کی پیشانی ہم پکڑ لیں گے, وہ پیشانی جو جھوٹی ہے, گنہگار ہے, یہ اپنے نادی کو بلا لے, یہ اپنے دوستوں کو بلا لے, ہم بھی جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے. یاد رکھو کہ اس بے ایمان کی کبھی اطاعت نہیں کرنی ہے. اپنے نبی کو حکم دیا کہ اس کی کبھی اطاعت نہ کیجئے گا, آپ سجدہ کرتے رہیے اور اللہ کا قرب اختیار کرتے رہیے, اللہ کی مدد نصرت آپ کے ساتھ شامل حال رہے گی. اس کے بعد سورۃ القدر ہے, یہ مکی سورت ہے, اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. آج 27 کی رات ہے اور اسی طریقے پر پانچ راتیں لیلۃ القدر کے لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی ہیں, ان میں سے کوئی سی رات بھی ہو سکتی ہے. 27 کی رات میں بھی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے. بعض لوگوں کا زیادہ رجحان ہے کہ 27 کی رات ہی ہو سکتا ہے لیلۃ القدر ہو, تو اس بنا پر ساری راتوں کا اہتمام کیا جائے, اس رات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. یہاں میں ایک نقطہ بتاؤں, امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب نقطہ بیان کیا ہے. امام راضی کہتے ہیں کہ 27ویں تاریخ جو رمضان کی 27ویں رات ہے, اس کا زیادہ چانس ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہو. اب دلیل سنیے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی. امام راضی کہتے ہیں کہ سورۃ القدر کے اندر اللہ نے لیلۃ القدر کا لفظ 3 مرتبہ استعمال کیا ہے. کتنے مرتبہ؟ اور لیلۃ القدر کے حروف کتنے ہیں؟ جلدی سے حساب کر کے بتاؤ. آپ درس میں شریک ہوئے ہوں گے نا میرے؟ اچھا شاگرد سے سنا تھا. ہاں تو لیلۃ القدر کے حروف کتنے ہیں اور کتنی دفعہ یہ لفظ آیا ہے اور نوتیے کتنے ہوتے ہیں؟ تو امام راضی فرماتے ہیں کہ اس حساب سے ایک مناسبت معلوم ہوتی ہے کہ 27 تاریخ کو عبادت کا زیادہ اہتمام کیا جائے. بہر صورت 5 راتیں لیلۃ القدر کی ہیں اور 5 راتوں کے اندر عبادت کرنی چاہیے. اللہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر, لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بھی افضل ہے. اور اس رات کی گویا اس رات کی فضیلت اللہ نے قرآن کے اندر رکھی ہوئی ہے کہ نزول قرآن اس رات کی عظمت کا سب سے بڑی وجہ ہے. اس لیے جو انسان عظمتیں حاصل کرنا چاہے لیلۃ القدر اسے سکھا رہی ہے کہ وہ قرآن کے دامن میں آئے, قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے, اللہ اسے عظمتیں نصیب فرما دیں گے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر, فرشتے بھی اترتے ہیں, جبرائیل بھی ساتھ آتے ہیں اور اللہ کے احکام لے کر کے آتے ہیں اور سلامتی لے کر کے آتے ہیں, اور فجر تک یہی نوعیت اور یہی کیفیت برقرار رہتی ہے. بہر صورت اس رات کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے, اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے. سورۃ البینہ مدنی سورت ہے اور اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے اہل کتاب کا تذکرہ بھی فرمایا ہے, مشرکین کا تذکرہ بھی فرمایا ہے اور انہیں یہ بتایا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے نبی کی بات کو سننے کے لیے کیوں تیار نہیں ہو رہے ہیں. رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ, اللہ کا رسول ان کے پاس آیا جو انہیں پاکیزہ صحیفے پڑھ کر کے سنا رہا ہے. فیہا کتب القیمہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ, اہل کتاب میں تفرقہ اس وقت تک نہیں پڑا, فرقہ واریت اس وقت تک نہیں آئی جب تک کہ ان کے پاس دلائل نہیں آ گئے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب دلائل آتے ہیں تو فرقہ واریت سر اٹھانا شروع کر دیتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ دلائل آنے کے بعد کیا ہوتا ہے, ایک کمرہ اندھیرا پڑا ہوا ہو اور اس کے اندر روشنی بالکل موجود نہ ہو تو آپ نہیں جانتے کہ کمرے کے اندر کیا ہے, کیا بھلا ہے کیا برا ہے, کچھ نہیں جانتے. لیکن جیسے ہی بٹن دبائیں گے بجلی چمکے گی, روشنی پھیلے گی تو نفع نقصان سب نظر آنے لگ جائے گا. ایسے ہی جب تک کفر کا اندھیرا تھا کچھ نظر آتا نہیں تھا, کوئی معلوم نہیں کیا ہے. جب قرآن کی روشنی آ گئی اس روشنی کے اندر پتہ چلنے لگ گیا کہ کہاں کہاں اسپاٹ ہیں اور کہاں کہاں بیماری کے نشانات ہیں, وہ سب واضح ہونے لگ گئے اور نظر آنے لگ گئے. تو قرآن کریم جب آتا ہے تو دشمنان اسلام بھی پھر ہوشیار ہونے لگ جاتے ہیں. قرآن کریم میں کہتا ہے کہ اللہ نے تو حکم یہ دیا ہے کہ اللہ کے لیے عبادت کرو, ہنفا یکسو ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ, نماز قائم کرو, زکات ادا کرو, یہی مضبوط دین ہے اور اللہ کا یہی طریقہ ہے. پھر کافروں کو اللہ رب العزت نے بدترین جانور قرار دیا اور ایمان والوں کو بہترین خلائق قرار دیا, اور اللہ نے ایمان والوں کا بدلہ جنت کو قرار دیا اور بتایا کہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہو جائے, وہ اللہ سے راضی ہو جائیں, یہ ان لوگوں کو نصیب ہوگا جو اپنے رب کا ڈر اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہوں گے. اللہ ہمارے دلوں میں بھی اپنا ڈر پیدا کر دے اور اپنی رضا ہمیں نصیب فرما دے. اس کے بعد سورۃ الزلزال ہے, یہ مدنی سورت ہے اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. قرآن کریم کا ایک انداز ہے منظر کشی کا, قرآن کریم الفاظ کے اندر منظر کھینچ دیتا ہے اور ایک ایسا سما باندھ دیتا ہے کسی چیز کا کہ انسان سمجھتا ہے جیسے اپنی کھلی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ رہا ہو. تو قرآن کہتا ہے جب زمین کو ہلا کر کے رکھ دیا جائے گا, زمین اپنے بوجھ نکال کر باہر پھینک دے گی, انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا, یوم الدین تحدث اخبارها, زمین اپنی خبریں بیان کرنے شروع کر دے گی, بیان ربک حالها, اس کے رب نے اس کو حکم دیا ہوگا. یوم الدین یصدر الناس اشتاتا, جس دن لوگ ٹکڑے ٹکڑے بن کر کے اور روانہ ہو رہے ہوں گے, لیو اعمالہم, تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھا دیے جائیں. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا, جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہاں نظر آ جائے گی. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا, جس نے ذرہ برابر بھی برا کیا ہوگا وہاں سامنے آ جائے گا. لیکن اللہ رب العزت کی قدرت کے قربان جائیے کہ اللہ رب العزت گناہگار نے اگر گناہوں پر توبہ کر لی ہوگی, معافی مانگ لی ہوگی اللہ رب العزت سے, تو اللہ ان معافی مانگے ہوئے گناہوں کا قیامت کے دن اظہار نہیں فرمائیں گے, کسی کو بتائیں گے نہیں. اور بعض گناہگار تو ایسے ہوں گے کہ اللہ رب العزت سے سرکار مدینہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میرے اللہ جب ان کا حساب و کتاب کرنے لگے تو مجھے بھی بلا لینا, میرے سامنے ان کا حساب و کتاب کرنا تاکہ میں ان کی شفاعت کر سکوں. اللہ فرمائیں کہ میرے نبی میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ ان کے گناہوں کی آپ کو بھی اطلاع ہو, میں تو آپ کو بھی اطلاع نہیں دلانا چاہتا ہوں, اور میں کسی کو بتائے بغیر ان کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ تو معاف کرنے والے ہیں, بشرطے کہ بندہ اللہ سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہو جائے. اس کے بعد سورۃ العادیات ہے, مکی سورت ہے. اللہ رب العزت نے اس میں مجاہدین کی سواریوں کی قسمیں کھائی ہیں. کیا جہاد کی کیا عظمت ہے اسلام کے اندر کہ مجاہد جس سواری پر سوار ہو جائے وہ سواری بھی اس قابل ہو جاتی ہے کہ رب آسمانوں پر اس کی قسمیں کھانے لگ جائے اور اس کے تذکرے کو قرآن کے اندر نازل فرما دے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود. اللہ کہتے ہیں ہانپنے والے گھوڑوں کی قسم کھا رہا ہوں, چنگاریاں اڑانے والے گھوڑوں کی قسم کھا رہا ہوں. گھوڑا جب دوڑتا ہے ٹاپیں اس کی پتھر پہ پڑتی ہیں تو اس سے آپ کی چنگاریاں نکلتی ہیں. قرآن کہتا ہے کہ ان گھوڑوں کی قسمیں کھاتا ہوں جو چنگاریاں اڑاتے ہوئے جاتے ہیں. فل مغیرات صبح, صبح کے بعد جو حملہ آور ہوتے ہیں. فاثرن به نقعا, اور جو گرد و غبار کو اڑا دیتے ہیں. فوسطن به جمعا, جو کافروں کے جسے کے اندر گھس جاتے ہیں. میں ان گھوڑوں کی قسمیں کھا کھا کے تمہیں بتا رہا ہوں. ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید. انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے اور اس پر انسان کا طرز عمل گواہی دے رہا ہے. وانہ لحب الخیر لشدید, یہ انسان مال کی محبت میں بڑا مضبوط ہے. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور, کیا یہ غور نہیں کرتا جب قبروں سے نکالا جائے گا. وحصل ما فی الصدور, جو کچھ سینے میں ہے وہ بھی کھول دیا جائے گا. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر, ان کا رب انہیں اس دن بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوگا. پھر سورۃ القارعہ ہے, اس کا بھی مرکزی مضمون قیامت کا قیام ہے. اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں کے بوجھ وزنی ہو جائیں گے نیکیوں والوں کا وزن زیادہ ہوگا اور گناہوں والوں کا وزن کم ہو جائے گا. فرمایا کہ جن کا وزن زیادہ ہوگا انہیں جنت کے اندر داخل کیا جائے گا. ایسی زندگی جو کہ پسندیدہ زندگی ہوگی وہ ان کو عطا فرمائی جائے گی, اور جن کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا انہیں حاویہ ٹھکانہ بنا دیا جائے گا. حاویہ کیا ہے؟ نار الحاویہ. اللہ فرماتے ہیں دہکتی ہوئی آگ کو حاویہ کہا جاتا ہے جس کے اندر ان لوگوں کو ڈال دیا جائے گا. سورۃ التکاثر مکی سورت ہے, اور اس سورت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے مرنے کے بعد جو انسان قبروں تک پہنچ جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا, تو اللہ رب العزت نے اس بات کی مذمت فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ پیسے زیادہ کرنے کی حرص نے تمہیں اتنا غافل کر دیا کہ تم قبروں تک پہنچ گئے اور مال بنانے کے اندر لگے رہے. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون, سنو تم جان لو گے پھر ہم کہتے ہیں کہ تمام قریب جان لو گے. کلا لو تعلمون علم الیقین, تمہیں علم یقین حاصل ہو جائے گا. لترون الجحیم, تم جہنم کو دیکھ کر کے رہو گے. ثم لترونها عین الیقین, پھر تم یقینی آنکھوں سے اسے دیکھو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پھر دنیا میں جو تمہیں نعمتیں عطا کی گئی ہوگی ان کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا. اس کے بعد سورۃ العصر ہے, یہ مکی سورت ہے. اللہ نے قسمیں کھا کر کے فرمایا ہے کہ انسان نقصان اٹھانے والا ہے لیکن چار خوبیوں والے انسان نقصان سے بچ جائیں گے. ایمان لانے والے, اعمال صالحہ کرنے والے, اور حق پر جمنے والے, اور حق پر جمنے کی دوسروں کو فہمائش کرنے والے, یہ چار کام کرنے والے کامیاب, باقی دنیا کے سارے انسان ناکام. یقین نہ آئے تو اللہ کہتے ہیں والعصر, زمانے میں غور کر کے دیکھ لو, فرعون تھا, حامان تھا, امیہ ابن خلف تھا, یہ سارے بد کردار لوگ تھے, یہ ناکام ہو کر کے رہے, اور محمد رسول اللہ, موسیٰ اور عیسیٰ علیہ الصلوات والتسلیمات, ان انبیاء کو دیکھ لو, یہ کامیاب و کامران ہو کر کے گئے. ان کے اندر یہ چاروں خوبیاں, ان کے اندر کوئی نہیں, اس بنا پر وہ ناکام ہوتے چلے گئے. اس کے بعد سورۃ الحمزہ ہے, اور اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو پیسے اور مار کے حرص میں رہتے ہیں اور پیسہ گن گن کے بڑے خوش ہوتے ہیں, دل میں لڈو پھوٹنے لگ جاتے ہیں جب پیسوں کا حساب کرتے ہیں اور اکاؤنٹ کے بارے میں معلومات کرتے ہیں. ویل لکل حمزہ اللمزہ, اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہو کہ جو عیب لگانے والا ہے, پسے پش عیب لگانے والا ہے اور رود اور دود تانے دینے والا ہے. اللذی جمع مالہ عددہ, جو پیسہ جمع کرتا ہے اور گن گن کے رکھتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ, وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا. کلا لینبذن فی الحطمۃ, سنو تمہیں ایسی آگ کے اندر ڈالا جائے گا جو کچل کر کے رکھ دے گی. وما ادراک ما الحطمۃ, تم کیا جانو کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ, بھڑکائی ہوئی اللہ کی آگ ہے. اللتی تطلع علی الافئدہ, جو دلوں تک جھانک کر کے دیکھ لے گی. انہا علیہم مؤصدہ, وہ ان کے اوپر بند کر دی گئی ہے. فی عمد ممددہ, اور بڑے بڑے ستونوں کے اندر ان کو بند کر دیا جائے گا اور ان پر آگ کو مسلط کر دیا جائے گا. تو یہ ان لوگوں کا تذکرہ جو مال کمائیں بھی حرام طریقے سے اور اسے خرچ بھی کریں حرام طریقے سے اور اس میں اللہ کے حقوق کو ادا نہ کر رہے ہوں. ورنہ جن لوگوں کو اللہ توفیق دے ایسا پیسہ کمانے کی کہ اللہ کی مرضی کے مطابق کمائیں اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کریں, تو ایسے لوگوں کی قرآن کریم نے جا بجا تعریفیں کی ہیں جو آپ اس سے پہلے بھی سن چکے ہیں. اس کے بعد سورۃ الفیل ہے, یہ مکی سورت ہے, اور اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک پیغام دیا ہے. وہ پیغام میں آج آپ لوگوں کو دینا چاہوں گا. اس سورت کے اندر اللہ نے ایک واقعے کو بیان کیا, اس واقعے کی تفصیل تو آپ حضرات کو معلوم ہی ہے کہ وہ ہاتھیوں والا جو لشکر آیا تھا خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے, اللہ کہتے ہیں اس لشکر کو ہم نے تباہ کر دیا اور اپنے خانہ کعبہ کو ہم نے بچا لیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دور کے اندر اللہ کی مدد آئی اور اللہ نے اپنے گھر کو بچایا, تو آج اللہ اپنے بندوں کو کیوں نہیں بچا رہے, آج اللہ کی مدد کیوں نہیں اتر رہی؟ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ذرا ایک بات آپ کو غور سے سننی ہوگی. دیکھیے, جب تک کوئی اللہ کے دین کا دم بھرنے والا دنیا میں موجود رہے تو اللہ اس وقت تک خود براہ راست بیچ میں نہیں آتے, بلکہ ان بندوں کو آگے کرتے ہیں کہ تم آگے بڑھ کر کے اپنی ساری صلاحیتیں لگاؤ, جب تمہاری صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی تو میں تمہاری مدد کو آ جاؤں گا. جیسے بدر کے میدان کے اندر ہوا تھا, اللہ نے صحابہ کو میدان میں لے آئے, صحابہ لڑے اور جب دیکھا کہ اب یہ پورا نہیں پڑھ سکتے تو اللہ نے 3000 فرشتوں کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے نبی کی مدد کرو اور ایمان والوں کی مدد کرو اور ان کی ثابت قدمی ان کے اندر پیدا کرو. تو معلوم یہ ہوا کہ جب تک اللہ کے دین کا نام لینے والے زندہ موجود ہوں تو کام ان کا ہوتا ہے کہ آگے بڑھ کر کے وہ جہاد کریں اور آگے بڑھ کر کے وہ لڑیں اور اسلام کا دفاع کریں. ان میں جو کمی رہ جائے گی جب وہ ساری صلاحیتیں لگا دیں گے تو ان کی کمی کو اللہ پورا فرما دیں گے. اور یا پھر دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جب دنیا کے اندر اللہ کا نام لیوا کوئی بھی نہ بچے, کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ بچے, تو پھر اللہ براہ راست بچایا کرتے ہیں, جیسے اللہ نے یہاں بچا کر کے دکھا دیا. بار صورت اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم لوگوں کی مدد فرما دے اور ہمیں سے اپنے دین کی دفاع کا کام لے لے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں, سورہ قریش ہے, قریش کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں ہم نے قرآن دیا, یہ نبی تمہارے اندر آیا اور تمہیں اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہا ہے, تم نہیں مانتے ہو, حالانکہ اللہ نے تم پر کتنے انعامات فرما رکھے ہیں. دیکھو تمہاری ایک سردیوں کا سفر ہوتا ہے, ایک گرمیوں کا سفر ہوتا ہے, تجارتی سفر ہے تمہارے, اور ان سفروں کے اندر تم بڑے امن کے ساتھ جاتے ہو اور تمہیں صرف حرم محترم کے باشندے لوگ سمجھ کر تمہارا احترام کرتے ہیں, لہذا تمہارا حق یہ بنتا ہے. فلیعبدوا رب هذا البيت, اس رب اس گھر کے رب کی تم عبادت کرو. الذی اطعمہم من جوع, جس نے بھوک سے تمہیں کھانا کھلایا, وآمنہم من خوف, اور جس نے خوف سے تمہیں امن عطا فرمایا. اس کے بعد سورۃ الماعون ہے, یہ بھی مکی سورت ہے, اور اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے خدمت خلق کا ایک پورا پیکج پیش کیا ہے, اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگ جو کہ یتیموں کی خدمت نہیں کرتے, مسکینوں پر خرچ نہیں کرتے, اور ان لوگوں کی نمازیں بھی صحیح طرح سے نہیں ہوتی, تو ایسے لوگ دکھاوا کر رہے ہیں اور ایسے لوگوں کی ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہے. اس کے بالمقابل جو لوگ یتیموں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں اور مسکینوں غریبوں کو کھانا کھلانے کی کوشش کرتے ہیں, نماز میں خشوع و خضوع کا مظاہرہ کرتے ہیں اور چھوٹی موٹی باتوں کو بھی روک کر کے نہیں رکھتے ہیں, تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے بڑے ہی فضل اور بڑے انعامات کے وعدے فرما رکھے ہیں. اس کے بعد سورۃ الکوثر ہے, مکی سورت ہے. الکوثر, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے جو حوض اللہ عطا فرمائیں گے قیامت کے دن, جس سے میں اپنی امت کو پانی پلاؤں گا, اس حوض کا نام اللہ نے کوثر رکھا ہے اور یہ مجھے خاص طور پر اللہ نے عطا فرمایا ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جو حوض عطا کیا گیا ہے اس کی صورت حال یہ کہ وہ انما هو احلى من العسل ولونه ابيض من اللبن, اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس کے پانی کی مٹھاس شہد سے زیادہ ہوگی اور اس کے پانی کی رنگت دودھ سے زیادہ سفید ہوگی اور اس کے آب خوروں کی مقدار اور تعداد آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوگی. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسے ایمان والے ہوں گے جنہیں میں جام بھر بھر کے پلاؤں گا, اور جو مجھ سے پی لے گا من شرب منہ شربتا, جس نے اس حوض سے ایک گھونٹ بھی پی لیا, لا یبغی بعد ذلك ابدا, اس کے بعد وہ کبھی بھی اسے پیاس نہیں لگے گی, ایسا پانی ہوگا. اللہ ہمیں اپنے نبی کے دست مبارک سے حوض کوثر پر جام کوثر نصیب نصیب فرما دے. جس کے بعد سورت الکافرون ہے, یہ بھی مکی سورت ہے, اور اس سورت کے اندر اللہ نے کافروں سے خطاب کر کے مسلمانوں کو کہا ہے کہ کافروں سے کہہ دو کہ تمہارے دین پر ہم نہیں چل سکتے اور تم بھی ہمارے دین پر نہیں چل سکتے ہو, لہذا ہم تمہارے دین کو کسی قیمت پر تسلیم نہیں کریں گے. لکم دینکم ولی دین, تم اپنے دین کو رکھو اپنے پاس, ہم اپنا دین اپنے پاس رکھتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کیا بدلہ دینے والے ہیں. اس کے بعد سورت النصر ہے, یہ مدنی سورت ہے, اور اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے فتح مکہ کے بارے میں بیان فرمایا, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زندگی کے آخر میں پیغام ہوتا ہے وہ عطا فرمایا. اذا جاء نصر اللہ والفتح, اللہ کی مدد آ گئی اور فتح بھی آ پہنچی. ورائت الناس يدخلون في دين الله افواجا, آپ نے دیکھا کہ لوگ اب جوق در جوق دین کے اندر داخل ہونے لگ گئے ہیں. لہذا فسبح بحمد ربك واستغفر, اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرو اور اللہ سے استغفار کرو. انه كان توابا, اللہ یقینا توبہ کو قبول فرمانے والے ہیں. لہذا اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ سورت سنی تو رونے لگ گئے. کسی نے کہا کہ جی آپ کیوں رو رہے ہیں, انہوں نے عرض کی, انہوں نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اس میں جو اللہ نے بتایا ہے نا کہ اب لوگ دین میں جوک در جوک آنے لگ گئے, تو معلومہ کہ دین کا کمال پیدا ہو گیا, اور جب کسی چیز کو کمال آتا ہے تو پھر زوال شروع ہوا کرتا ہے. لہذا اب معلوم ہوتا ہے کہ نبی کے ذریعے اللہ نے کمال دے دیا, اب نبی کو اٹھا لیا جائے گا اور اس کے بعد زوال کا وقت آ جائے گا. لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کے اس دنیا سے چلے جانے کی خبر اس سورت کے اندر سنائی جا رہی ہے. اس بنا پر میں رو رہا ہوں کہ نبی سے جدائی ہو جائے گی. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورت اللہ مکی سورت ہے, اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے ابو لہب کے لیے بدعا فرمائی ہے. تب بکیدہ ابی لہب وطم, اللہ فرماتے ہیں ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے. ما مالہ مالہ وما کسب, اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کسی کام نہیں آ سکے گی. سیصلا نارن ذات لہب, بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہوگا. ابو لہب اور اس کی بیوی اللہ کے نبی کو بڑا ستایا کرتے تھے. ابو لہب اللہ کے نبی کا حقیقی چچا تھا, اور اس کی بیوی ظاہر چچی ہوئی, یہ حضور علیہ السلام کو بڑا ستاتے تھے. تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہ فرمایا, اس نے جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ صفا پر کھڑے ہو کر کے دین کی دعوت پہلی دفعہ دی تھی, تو یہ ابو جہل ابو لہب تھا جس نے آپ کی طرف ہاتھ کر کے کہا تھا تبل لکھا یا محمد الہذا جماعتنا, ہلاکت ہو تیرے لیے محمد, تو نے اسی مقصد کے لیے ہمیں بلایا تھا. اللہ نے کہا میرے محمد پر ہلاکت نہیں, ہلاکت تیرے اوپر اترے گی. تب بک کے دا ابی لہب و تب, وہ ہاتھ اس کے ٹوٹ جانے چاہیے جن ہاتھوں سے میرے نبی کی طرف اس نے اشارہ کیا ہے, اور یہ جہنم کی آگ کے اندر ڈالا جائے گا, اور اس کی بیوی کے گلے میں رسی ڈالی ہوئی ہوگی, اور وہ بوجھ کی بٹی ہوئی رسی اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی. یہ جنگل سے لکڑیاں لایا کرتی تھی, اور لکڑیوں کو اٹھانے کے لیے گٹھن پیچھے ڈال کر کے اور یہاں رسی ڈال لیتی تھی. جیسے یہ بچے بستہ لے کر کے چلتے ہیں, اور بستے کی جو وہ پٹی ہوتی ہے وہ یہاں پیشانی پر رکھ لی جاتی ہے, ایسے ہی ان رسیوں کی جو لکڑی جو رسی ہوا کرتی تھی لکڑیوں کی, وہ یہاں پیشانی پر رکھ کر کے پیچھے لٹکا کر کے آیا کرتی تھی. تو ایک دفعہ کہیں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہری, اسے کسی اونچی جگہ پر رکھ کر کے, اور پھر جو چلنے لگی تو وہی رسی اس کے گلے میں لپٹ گئی اور اسی حالت کے اندر وہ مر گئی. اور اللہ نے یہ عذاب دکھا دیا کہ ابو لہب بھی ہلاک ہوا. اسے ابو لہب کو تعاون کی گلٹی پیدا ہو گئی تھی, جس کی وجہ سے لوگوں نے اسے اٹھا کر کے اور شہر سے باہر پھینک دیا تھا. تڑپتا ہوا وہیں مر گیا تھا, نہ بیوی قریب جاتی تھی, نہ بچے قریب جاتے تھے, نہ عزیز و اقارب قریب جاتے تھے. اس کی لاش سڑتی رہی, اور تین دن کے بعد لوگوں نے رہن کھا کر کے ایک بڑی لکڑی کی مدد سے اس کی لاش کو دھکیل کر کے ایک کھڈے کے اندر پھینک دیا. اور اللہ نے بتا دیا کہ نبی کے دشمن دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہوتے ہیں, اور کل قیامت کے دن بھی ان کے لیے رسوائی مقدر ہو چکی ہے. اس کے بعد سورۃ الاخلاص ہے, قل ھو اللہ احد, یہ مکی سورت ہے, اور اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی تعریف خود بیان فرمائی ہے. جہاں اللہ اپنی تعریف کر رہے ہو, کیسی تعریف ہوگی, کیسا بیان ہوگا. ہوا کیا تھا, مشرکین مکہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام سے کہنے لگے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ذرا اپنے خدا کا نسب نامہ تو ہمیں بتا دیجیے کہ آپ کے خدا کا, ہمارے تو خداؤں کے نسب نامے ہیں کہ اس کا باپ فلانا, اس کا باپ فلانا, اور یہ چیز فلاں چیز سے بنی ہے. آپ بتائیے اگر وہ انسانوں میں تھے تو اس کا نسب نامہ بتائیے, اور اگر وہ کوئی بت بنایا ہوا ہے تو پھر یہ بتائیے کہ پتھر کا ہے یا لوہے کا ہے یا پیتل تانبے کا ہے، کیسا ہے آپ کا خدا در آخر بیان تو کر دیجئے. اللہ نے اس کا جواب دیا قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ اکیلے ہیں، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہیں، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ کسی کے ہاتھ جنا گیا ہے، یعنی نہ اس کا کوئی ماں باپ ہے اور نہ وہ کسی کا باپ ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کا ہمسر دنیا کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا. اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو اللہ کا ہمسر کہلاتا، اس لیے کہ باپ بیٹا باپ کا ہمسر بن سکتا ہے، تو لیکن اللہ کا کیونکہ کوئی ہمسر نہیں اس لیے اللہ کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے. تو اس کے اندر اللہ کی توحید کا بیان ہے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا قل هو اللہ تعدل ثلث القرآن، قل هو اللہ قرآن کی تہائی کے برابر ہے، ایک تہائی کے برابر ہے قل هو اللہ واحد، اس لیے ایک دفعہ پڑھنے پر دس پاروں کا ثواب ملتا ہے اور تین دفعہ پڑھنے پر پورے